أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمہ. اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں, اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں, ابراہیم حنیف کے دین پر, اور نماز قائم رکھیں اور زکاة دیتے رہیں. یہی سیدھا اور صحیح دین ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نماز کی اہمیت. اس موضوع کو میں نے پانچ عنوانات پہ تقسیم کیا ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے, نماز اور ایمان کا باہمی تعلق, نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے لیے شریعت کا حکم, نماز با جماعت کا شرعی حکم, اور نماز کے فضائل. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کے لیے قرآن و سنت میں صلاح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے, اور اس کا لغوی مفہوم ہے آگے بڑھنا اور قریب ہو جانا. شریعت میں نماز کا مفہوم یہ ہے کہ پوری یکسوئی اور مکمل اخلاص کے ساتھ وفادار غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور رکوع و سجود کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں, وَسْجُدْ وَقْتَارِبْ, سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم کی یہ روایت ہے, اَقْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ, بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اس حالت میں, یعنی سجدے کی حالت میں, کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو, کہ جب بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہے تو سب سے زیادہ وہ مانگنے کا اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے, ان احدکم اذا صلى یناجی ربہ, جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی رائے ظاہر ہے کہ بالکل قریب ہو کر کی جاتی ہے, گویا کہ جس طرح ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ رب کا کس قدر انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے نماز کی حالت میں, کہ گویا کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کا ذکر, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اس سے دلوں کو طمانینت اور سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. اور پھر فرمایا, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو نماز کی حالت میں بندہ سراپا ذکر ہوتا ہے, اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی, سر سے پاؤں تک انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کے اعضاء و جوارح بھی. اس لیے کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ با ادب غلاموں کی طرح انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. اس حالت اور اس کیفیت میں انسان, اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو, اس کی زبان اللہ کے ذکر کے اندر محو ہو, اور اس کے اعضاء اور جوارے بھی, ان کے اوپر بھی خشیت کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو. تو یہ نماز گویا کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کی ایک ایسی صورت ہے جو تمام عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا, جب کوئی سختی کا وقت آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے اور صحابہ کو بھی اسی کی تعلیم دیتے. ارحنا بالصلاۃ یا بلال, بلال اس نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون آرام پہنچاؤ, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, اذان دو, نماز پڑھو. کوئی آندھی آتی, کوئی طوفان آتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کو جمع کر دیتے. اگر دشمن کی الغار کا خطرہ ہوتا, اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے. چاند اور سورج گرہن ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر معیوب ہو جاتے. طویل رکوع اور سجدہ کرتے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے, لمبی قرات کرتے, قیام کے اندر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے. تو یہ نماز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب انسان حاصل کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں جتنی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرضیت کا حکم اس زمین کے اوپر نازل فرمایا, لیکن نماز کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ دیا گیا کہ جب آپ اللہ کے حضور عرش پہ موجود تھے, معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نمازوں کا تحفہ دیا. اور وہ 50 نمازیں تھیں جو کم ہو کر 5 رہ گئیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر میں ان کو 50 ہی رکھا کہ 5 نمازیں پڑھنے والوں کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے, بخاری کی یہ روایت ہے, اس میں اگرچہ نفل نماز کا ذکر ہے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا حقیقت میں دین میں مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. یہ کیفیت انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب فرائض کے بعد وہ نوافل کے ذریعے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آخر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جانا, اس کے کان بن جانا, اس کے پاؤں بن جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا ہر عمل پھر خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو جاتا ہے. اس کا سننا, اس کا چلنا, اس کا ہاتھ آگے بڑھانا, اس کا زبان کھولنا, اس کا آنکھ سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ایمان کا معیار مطلوب ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہش کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایمان حقیقی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کا نفس وہی چاہنے لگے جو خود خدا چاہتا ہے, اور اس چیز کو آدمی کا نفس ناپسند کرنے لگے جس کو خدا اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہیں. یہ ہے ایمان حقیقی. تو یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کے ذریعے سے کہ پھر اس کا ہر عمل خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. بخاری کی ایک اور روایت ہے میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی دوسری چیز مجھے اتنی پسند نہیں جتنی کہ وہ چیزیں جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہیں. یعنی سب سے پہلے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں, اور اگر کوئی آدمی فرائض کو چھوڑ کر ان کو نظر انداز کر کے نوافل کے اندر لگا ہوا ہو تو وہ عبادت اس کی اپنی مرضی کی ہے, خدا کی مرضی سے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے, خدا کی مرضی کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ خدا کا اس سے جو مطالبہ ہے اس کو پہلے وہ مطالبہ احسن طریقے سے پورا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم خاص تھے, رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی وغیرہ وضو کے لیے رکھا کرتے تھے. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ مانگنے والے بھی بڑے عظیم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں تو آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، جنت میں کہاں آپ کا مرتبہ اور کہاں میں ایک عام انسان، آپ کا امتی، تو وہاں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا، آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، تو بس میری تو یہی آرزو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کا قرب مجھے نصیب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ کیا کرو؟ سجدے کثرت سے کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کثرت سے پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں تجھے اللہ تبارک و تعالی میرے قریب مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس دنیا میں انسان سجدہ کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے، آخرت میں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور اللہ کی رضا کا مستحق قرار پائے گا اس نماز کے ذریعے سے۔ اب نماز اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ایمان کی تعریف، ایک گزارش جو میں نے آپ سے کی کہ ایمان حقیقی کیا ہے، کہ انسان کی اپنی خواہشات اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائیں، یہ ہے ایمان۔ صفت ایمان کے اندر جو ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، ایمان مفصل کے اندر اس کے پورے ارکان، اور پھر ایمان مجمل کے اندر اس کا خلاصہ اور نچوڑ، تو ایمان حقیقی کی ایک تعریف امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور یہ بڑی ہی دلنشین اور جامع اور حقیقی تعریف ہے ایمان کی۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ شیء وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تمناؤں اور خواہشات اور دعووں کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، بلکہ ایمان حقیقی یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، وقر فی القلب، کہ جو دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے، وصدقہ العمل، تو پھر آدمی کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کا وہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دل میرا ان کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا عمل اس کا ثبوت دیتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو صفت ایمان کے اندر ہم یوں سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان کی صفات زبانی یاد کرنے سے ایمان دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جو صفات وہاں بیان کی گئی ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ اپنی ذات و صفات، اپنے حقوق و اختیارات میں ہر لحاظ سے لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں۔ وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، میں اس بات کا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں، زبان سے گواہی دیتا ہوں، اور دل میرا اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تین چیزیں ہیں، اللہ کے تمام احکامات کو قبول کرنا، زبان سے اقرار، اور دل سے تصدیق۔ تو ایمان کی تعریف پھر کیا ہوئی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے گواہی، دل سے تصدیق، اور عمل بالجوارح، اپنے اعضاء و جوارح سے عملاً اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ ایمان حقیقی ہے۔ اس ایمان حقیقی کا اور نماز کا باہمی تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایمان حقیقی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس ایمان کا اور نماز کا تعلق کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے اگر آپ یہ بات سمجھنا چاہیں تو روح اور جسم کا تعلق، روح انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی، ایک مخفی چیز ہے، اسی طرح ایمان مخفی ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن روح کا احساس کیسے ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اندر موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اس کی اس جدوجہد سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اس کی محنت سے، اس کی کوشش سے، اس کی حرکت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر روح ہے، اور یہ روح جب اندر سے نکل جاتی ہے تو جسم پھر اٹھا کر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس دل کے اندر ایمان ہو، اس کا پتہ کس چیز کے ذریعے سے چلے گا؟ اس کے عمل کے ذریعے سے چلے گا، اور عمل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جسم کے اندر روح تو موجود ہو لیکن جسم بے حص و حرکت ہو، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی حرکت باقی نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی دل کے اندر ہو اور آدمی عملاً خدا کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت نہ کرے، اور اس اطاعت میں بھی سب سے پہلا حکم جو نماز کا ہے ایک مومن کے لیے، یعنی آدمی نماز بھی نہ پڑھے اور ایمان کا دعویٰ بھی کرے. تو یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. جس طرح یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کہ روح جسم کے اندر موجود ہو اور جسم میں حرکت نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایمان دل کے اندر موجود ہو اور انسان نماز نہ پڑھتا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پہچان کیا بتائی؟ فرمایا جس شخص کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہے, وہ کبھی اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور کبھی ادھر سے آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے گھر سے روزانہ 5 مرتبہ بلاوا آتا ہے, اور مرد حضرات کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کے ثبوت پہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری لگوائیں. 5 وقت اجتماعی حاضری, اللہ اکبر, اللہ کو سب سے بڑا مان کر ہم مسلمان ہوئے نا, تو اس بڑے کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو پھر اس بلاوے پہ لبیک کہنا, یہ اس اپنے ایمان کا عملی ثبوت ہے. اگر آخرت ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا اور آخرت پر ایمان کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے, تو ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز اور صبر دو کام بڑے مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یعنی یہ نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں کے جو خشوع رکھنے والے ہیں, جن کے دلوں میں خشوع ہے. کون ہیں خشوع والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون, اور اس کی طرف انہیں لوٹنا اور پلٹنا ہے, یعنی جن کو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے اور اللہ سے ملاقات کا یقین ہے, ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے, باقیوں کے لیے نماز بڑی مشکل ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں اگر آخرت پہ پورا انسان کا یقین نہ ہو اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو تو نماز پھر پہاڑ بن جاتا ہے. تو اگر آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو, اور احساس بھی ایسا کہ اس بات کا یقین ہو, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب خدا کو دینا پڑے گا کیا ہے, وہ نماز کے بارے میں سب سے پہلا حساب دینا ہے, تو انسان اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آخرت پہ انسان کا ایمان اور یقین نہ ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلامی اخوت کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا. کفار و مشرکین اور منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَابُوا, اگر یہ اپنے کفر شرف اور نفاق سے سچی توبہ کر لیں, سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں, تو یہ تمہارے مسلمان بھائی بن جائیں گے, تمہاری برادری میں شامل ہو جائیں گے. نہیں, فرمایا فَإِن تَابُوا, جب یہ سچی توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے وہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, حقیقی بھائی, کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اس لیے کہ خدا نے یہ شرط لگا دی. سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں, اور نماز صرف 3 یا 4 مرتبہ پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی, 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے سے نماز قائم ہوتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ حقیقی مومن ہیں. یعنی ایمان کے دعوے دار تو بے شمار ہیں, لیکن سچے اور حقیقی مومن کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی حقیقت میں مومن ہیں. اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو دنیا میں بے شمار ہیں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, بہت سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن وما هم بمؤمنین, وہ مومن نہیں ہیں. تو مومنین کی پہلی پہچان کیا ہے, ایمان کا پہلا ثبوت کیا ہے؟ 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرنا. سورہ بقرہ کا بالکل ابتدائی رکوع, قرآن اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ان کی پہلی صفت غیب پر ایمان رکھنے والوں کی یہ بتائی کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں. تو اگر انسان ایمان کا دعوے دار ہو اور نماز قائم نہ کرے تو اپنے دعوے میں کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو, ایمان حقیقی اور نماز, ان دونوں چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے حوالے سے تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, ان میں سے ایک اس شخص کا ذکر کیا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں بھی مومنین کی پہچان کیا بتائی. آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی 5 وقت نماز کے لیے اپنے اعضاء ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تو ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اور یہ چمک میری امت کی پہچان ہوگی. بے نمازی کی پہچان کیا ہوگی؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری پہچانیں ہو سکتی ہیں. داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور نے یہ نہیں بتایا, اس لیے کہ داڑھی تو سارے انبیاء کی سنت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پہچان یہ بتائی کہ آخرت میں میرے امتی اپنے چمکتے ہوئے چہرے اور چمکتے ہوئے بازو اور چمکتے ہوئے پاؤں, یہ ان کی جو ہے کیفیت ہوگی کہ یہ چمک ان کو حاصل ہوگی اور یہ ان کی امتیازی شان اور پہچان ہوگی آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی. اور ایک اور روایت ملتی ہے, احمد دارمی اور بیہقی نے اس کو روایت کیا, مشکات باب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت میں کیسے یہ نماز انسان کی پہچان کا ذریعہ بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا, جو نماز کی حفاظت کرتا ہے, اس لیے کہ نماز کی حفاظت کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے, حافظ علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, یعنی 5 وقت پابندی سے نمازیں ادا کرو. فرمایا من حافظ علیہا, جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, کانت لہ نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور, روشنی ہوگی, جو پہلے دوسری حدیث کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں, اس کے اعضاء چمکتے ہوں گے. و برہانن, اس کے ایمان کی دلیل ہوگی, و نجاتن, اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی, جہنم کی آگ سے اس کو بچائے گی. و من لم یحافظ علیہا, اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا, ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن 5 وقت پابندی سے نماز ادا نہیں کرتا, لم تکن لہ نورم ولا برہانم ولا نجاتن, قیامت کے دن نہ اس کے پاس ایمان کی کوئی دلیل ہوگی کہ میں بھی مسلمان ہوں, کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی, کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی روشنی کوئی نور اس کے پاس نہیں ہوگا, اور ولا نجاتن, نہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے بچنے کی کوئی صورت ہوگی. وکانا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن یہ بدبخت شخص جو دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا, وکانا یوم القیامہ ما فرعون و قارون و حامان و عبی بن خلف, قیامت کے دن یہ فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ ہو اور آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو یہ دعویٰ بالکل باطل اور جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. کیا تعریف مسلم کی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے ہماری طرح نماز پڑھی, جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا, یعنی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قبلے کی طرف رخ کیا اور نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا, فذلک المسلم, یہ مسلم ہے, یہ ہے مسلمان. اچھا, اس نماز اور ایمان کے تعلق کو ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی. جب یہ تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا, بیت المقدس سے قبلہ کا رخ جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ فول وجہ کشتر المسجد الحرام, اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو نمازیں ہم نے پڑھ لیں بیت المقدس کی طرف مڑ کر پڑھی ہیں, ادھر رخ کر کے پڑھی ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع کر دے جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں, اللہ ان نمازوں کو قبول فرمائے گا, اس لیے کہ وہ نمازیں بھی انہوں نے اللہ کے اذن سے ہی ادھر مڑ کر پڑھی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے, ذرا توجہ فرمائیے اس بات پہ کہ اللہ ان کی نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ صَلَاتَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں نماز کی جگہ ایمان کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے نماز اور ایمان دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. تم نے جس رب پر ایمان رکھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کا پورا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے. تو یہاں ایمان کو نماز کی جگہ ذکر کیا گیا. سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں سے یہ سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم دوزخ کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر آج اس بات پہ غور کیا جائے کہ جہنمیوں کو کیا جواب دینا چاہیے، تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، بے ایمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، اس لیے دوزخ کی آگ کے اندر جل رہے ہیں. لیکن ذرا جواب سنیے ان کا، ما سلککم فی سقر، کس جرم کی پاداش میں تم دوزخ میں پڑے ہوئے ہو، آگ میں جل رہے ہو؟ ان کا جواب یہ ہے، قالو، جمع کا صیغہ ہے، سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں دوزخی، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے والے. آگے چل کے انہوں نے ان ساری باتوں کا اقرار کیا ہے، لیکن پہلی بات وہ یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حقیقی اگر دل کے اندر ہو تو آدمی بے نماز ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایمان کی جگہ نماز کا ذکر کر رہے ہیں. ایک اور موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو اور صبر کرو. اور دوسری جگہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وہاں فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو اور صبر کرو. اور یہاں فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مدد حاصل کرنا اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور سجدہ ریز ہو جاتے تھے. کیوں؟ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے اور خدا سے انسان کا ایسا تعلق قائم ہوتا ہے اور خدا کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے گویا کہ بندہ اللہ سے جڑ گیا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اب خدا اس کا مددگار بن جاتا ہے. لیکن وہ کس ذریعے سے بنتا ہے؟ وسجد واقترب، سجدہ کر، اپنے رب کے قریب ہو جا، سجدوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. تو نماز اور ایمان کے اس تعلق کے بعد جو تیسرا عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ ہے بے نمازی کے لیے شریعت کا حکم. دیکھیے میرے بھائیوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین، رب العالمین مان کر مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کو سب سے بڑا تسلیم کرتے ہیں، اللہ اکبر، اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، آدمی تکبیر کریمہ کہتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اللہ کی کبریائی کے سامنے، سر تسلیم خم کرتا ہے اور نماز کا آغاز کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ جو سب سے بڑا ہے. جب سب سے بڑا انسان کو بلائے تو آدمی کو فوری طور پر دوڑتے ہوئے جانا چاہیے. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کسی کا بیٹا آ کر اس کو بلائے کہ ابو ذرا باہر آ جائیں، تو بیٹے کو ڈانٹ کر ہو سکتا ہے بٹھا دے گا، چھوٹا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، معصوم ہے، بیٹھ جاؤ آرام کرو، نہیں جائے گا. لیکن اگر اس کو باپ آ کر بلائے تو ظاہر ہے کہ اسے دوڑ کر جانا چاہیے، باپ بڑا ہے، اس کا مقام ہے، ادب ہے، احترام ہے. اچھا اگر اس سے آگے بڑھیں، کسی کو پولیس والا بلا لے تو وہ تھوڑا ہی کہے گا کہ میں درس قرآن سن رہا ہوں، سننے کے بعد پھر اٹھ کر آؤں گا، فوراً اٹھ کر دوڑتا ہوا جائے گا. کسی کو کفیل بلا لے، مدیر بلا لے، تو ظاہر ہے کسی بھی مجلس کے اندر انسان ہو تو فوراً دوڑ کر اٹھ کر جائے گا کہ یہ بڑے کا مقام ہے کہ وہ بلائے تو فوراً جانا چاہیے. اب وہ جو حقیقت میں بڑا ہے، باقیوں کی بڑائی تو یہ عارضی ہے، وہ جو حقیقت میں بڑا ہے، اللہ اکبر، کبریائی صرف اسی کے لیے ہے، وہ جب بلائے اور جو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہو اور اس بات کا دعوے دار ہو کہ میرا دل تصدیق کرتا ہے کہ میں اس کو بڑا مانتا ہوں، اور وہ ٹیسٹ سے مس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ 5 مرتبہ بلاوا آئے اور وہ مسجد میں جا کر اس کے سامنے سر جھکا کر اس بات کا ثبوت نہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمان کا دعویٰ باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین، جان بوجھ کر نماز کبھی نہ چھوڑنا، فمن ترکھا متعمدا فقد خرج من الملہ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ بھئی یہ ملا مولویوں کی باتیں میں عرض نہیں کر رہا ہوں کہ آدمی کہے کہ یہ فلاں مکتب فکر کا ہے اس سے تو میرا تعلق نہیں ہے، میں تو فلاں مسلک کو مانتا ہوں۔ یہ کسی امام کی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے نہیں اس امام سے تو میرا اختلاف ہے، میں تو فلاں امام کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشادات ہیں جن کے اوپر ایمان لا کر ہی ایک آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، ان سے اختلاف کر کے آدمی مسلمان اور اسلام کے دائرے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا خرج من الملہ، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا، فارغ ہو جاتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بے شک دنیا میں وہ اس بات کا دعویدار ہوگا کہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ مل کر رہے گا، اس کے ناطے، رشتے، تعلقات سارا کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ خدا کے نزدیک ایمان والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ مشرک نماز نہیں پڑھتے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مشرقین نے نماز پڑھنا بالکل یا ترک کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا مشرقین سے مشابہت ہے، تم ان سے مشابہت اختیار نہ کرو، نماز پڑھو اور ان کے اور اپنے درمیان ایک فرق اور تمیز پیدا کرو۔ یہی بات ہے جس کو مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ان نبی نراجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے ایمان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو چیز تمیز پیدا کرتی ہے وہ ہے صلاح، اگر آدمی اس کو ترک کر دے تو ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان جو دیوار حائل ہوتی ہے اس کو اگر آدمی مٹا دے تو پھر وہ کفر اور شرک کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کفار کے درمیان جو دیوار حائل ہے، جو عہد ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جو اس کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا حافظ علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز صلاۃ وسطی، اکثر مفسرین لکھا صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس عصر کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ بخاری کی روایت ہے، جس کی عصر کی نماز، ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی فقد حبط عمله، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہوگی تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر ایک آدمی نے ایک عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے سچے رسول کا فرمان ہے کہ فقد حبط عمله، اس کے اعمال برباد ہو گئے، اور دوسری روایت میں ہے اس کے مال و اسباب تباہ و برباد ہو گئے۔ ٹھیک، عصر کی نماز، یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محاصرے کی وجہ سے سورج غروب ہونے تک اپنی عصر کی نماز ادا نہیں کر سکے تو پتہ ہے آپ نے ان مشرکین کو کیا بدعا دی تھی، اور آپ نے تو بدعا طائف والوں کو بھی نہیں دی جنہوں نے آپ کے جسم کو لولہان کر دیا تھا، احد والوں کو بھی نہیں دی جنہوں نے آپ کو زخمی کر دیا تھا اور آپ ننڈال ہو کر گر گئے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، آپ نے بدعا تو نہیں دی تھی ان کو، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری عصر کی نماز صلاۃ الوسطی جو ہے وہ ضائع کروا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں ہم لوگ، اور ہمارا حال کیا ہے، نمازوں کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اچھے لوگوں کے بعد کچھ نا خلف نامراد ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، عنقریب ان کو غی میں داخل کیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ غی جہنم کے اس طبقے کا نام ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھے ہوتے ہیں، کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ اضاء الصلاۃ والتوا شہوات، خواہشات کے پیچھے دوڑنے اور نمازوں کو ضائع کرنے والے. سورہ قلم کے اندر ایک بڑا خوفناک منظر آخرت کا پیش کیا گیا. ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو بلایا جائے گا میدان محشر میں کہ تمام مخلوق آئے اور سب لوگ آ کر اپنے رب کو سجدہ کریں. یدعون الی السجود، ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے. کس کو سجدہ کرنے کے لیے؟ دنیا میں تو کوئی بت کو کرتا ہے، کوئی پتھر کو کرتا ہے، کوئی انسان کو کرتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو. وہاں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا. ارشاد فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، بہت سے بدبخت ایسے ہوں گے جن کو سجدے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، وہ کر ہی نہیں سکیں گے سجدہ. کون لوگ ہوں گے یہ؟ خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں شرم کے مارے نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور سیاہی چھا رہی ہوگی. یہ ان کی کیفیت بیان کی گئی، شرمندہ ہوں گے وہاں پہ، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھا رہی ہوگی، چہرے ان کے بعد روایات سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاہ ہو جائیں گے. کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ دنیا میں صحیح سلامت تھے، سالمون، تندرست تھے، صحت یاب تھے، تندرست تھے. یدعون الی السجود، ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے. یہ نہیں آتے تھے. آج ان کو رب کے حضور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹھ کے اندر جو جھکنے کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، کمر تختے کی مانند ہو جائے گی، رب کو سجدہ نہیں کر سکیں گے میدان عشر میں. کون؟ جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے تھے، صحیح سلامت ہونے کے باوجود. قیامت کے دن ان کا حشر یہ ہوگا. اور پہلے آپ وہ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں کہ پھر ان کو اٹھا کر فرعون، قارون، حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. یہ وہ خوفناک منظر ہے جو بے نمازی کا ہمارے سامنے آ رہا ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن شفیق اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الامار ترک کفر غیر الصلاۃ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے ترک کرنے کو کفر سمجھتے تھے. اور احادیث قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ نماز چھوڑ دینا اس کے کفر ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ عمر کی رائے کے مطابق آسمانوں سے وہی نازل ہوا کرتی تھی. عمر اگر کسی خواہش کا اظہار کرتے تھے نا تو عمر کی خواہش وہی بن کر نازل ہو جایا کرتی تھی. یہ مقام تھا عمر کا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا. جس راستے سے عمر گزرتا اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. عمر کے آنے سے اسلام اور کفر کے درمیان تفریق ہو گئی، فاروق بن گئے آپ. وہ عمر کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ موطا، امام مالک کے اندر ان کا یہ قول ملتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا لا حظ فی الاسلام، اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم یصل فہو کافر، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. صحابہ کرام میں، اکابر صحابہ کرام میں، حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک بے نمازی کافر، اسلام سے خارج اور مرتاد تھا. میرے بھائی اور بزرگو، قرآن کی یہ آیات اور حدیث کے یہ حوالے اس بات کے لیے کافی ہیں کہ ایک بے نمازی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے. اس دنیا میں اس کا حقیقی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک دنیا کے اندر اسے مسلمان تسلیم کیا جاتا رہے گا اور آخرت میں اس کا انجام بڑا ہی خوفناک ہوگا کہ اسے فرعون، قارون، حامان، عبی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم ذمہ داری نمازوں کی پابندی کرنا ہے. جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا، جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکے گا. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. جو اسی کو پورا نہیں کرے گا وہ دین کے کسی اور تقاضے کو کیسے پورا کر پائے گا. سورہ مومنون کے اندر ابتدائی آیات جو ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں. اور ان مومنین کی صفات کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اور اختتام بھی نماز پہ ہوتا ہے. فرمایا قد افلح المومنون, کامیاب ہو گئے ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر آخر میں ارشاد ان کی پھر اور کچھ صفات بیان کی گئی ہیں, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے نماز کی صفت بیان کی گئی کہ وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور ان کی بہت ساری ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ نمازوں کے محافظ ہیں, پانچ وقت پابندی کے ساتھ بہترین طریقے سے وضو کرتے ہیں, نماز کے شرائط, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اولئک هم الوارثون, ان کو وارث بنایا جائے گا. کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, جنت الفردوس کا وارث ان کو بنایا جائے گا. اور یہی وہ آیات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان آیات کے اندر جو صفات بیان ہوئی ہیں, جو شخص اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں پہلی صفت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا, آخری صفت نمازوں کی حفاظت کرنا. میرے بھائی اور بزرگو, حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, بیہقی کی روایت ہے, نماز دین کا بنیادی ستون ہے, ستون رئیسی ہے. من اقامہا اقام الدین, جس نے دین کی عمارت کو قائم رکھنا ہے وہ نماز کو قائم کرے گا, جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا. ومن حدمہا حدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑ دیا, ضائع کر دیا, اس کی پرواہ نہیں کی, حدم الدین, اس کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس نے اپنے دین کو خود حدم کر دیا, مٹا دیا, نیست و نابود کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ نماز کا بنیادی دین کا بنیادی ستون بھی یہ نماز ہے, اور دین اسلام کی اس عمارت کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فصیل قائم کر دی ہے. جیسا کہ مومن کی ان ساری صفات کو آپ دیکھیں جو سورہ مومنون کے اندر اور دوسری جگہ بھی سورہ معارج کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں, اس میں آپ دیکھیں اول بھی نماز, آخر بھی نماز, اور درمیان میں باقی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز دین کا بنیادی ستون بھی ہے, اور دین کے قلعے کے گرد وہ فصیل بھی ہے کہ جس فصیل میں اگر شیطان دراڑیں ڈالنے میں اور اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان کے شر سے اس انسان کو کوئی دوسری چیز نہیں بچا سکتی. یہ فصیل جتنی مضبوط ہوگی, نماز جس قدر صحیح ہوگی, اسی قدر آدمی کا دین مضبوط ہوگا, اور یہ نماز کے اندر جتنی کمزوری ہوگی اتنی ہی دین کے اندر جو وہ کمزوری ہوگی. اب نماز کے بارے میں آخری بات یہ کہ نماز اور جماعت کا تعلق کیا ہے, باجماعت نماز پڑھنے کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی یا گاؤں میں تین آدمی بھی ہوں اور وہ نماز قائم نہ کرتے ہوں, یعنی باہم مل کر جماعت کا اہتمام نہ کرتے ہوں, ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے. اس لیے تم جماعت کی پابندی اپنے اوپر لازم رکھنا, کیونکہ بیڑیا ان بیڑوں کو کھا جاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے دور رہ گئی ہوں, یعنی الگ ہو گئی ہوں. تین آدمیوں کو بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے تنہا نماز پڑھنے کا, خواتین کو گھروں کے اندر نماز پڑھنا چاہیے, معذور گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن صحیح صحت یاب تندرست آدمی کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کہیں کوئی مجبوری ہو, مسجد نہ ہو, تو پھر مل کر باہم باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے, مؤذن رسول بھی تھے, آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں فجر کی نماز گھر پڑھ لیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اذان کی آواز تو سنتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز ادا کرنی پڑے گی. ایک نابینا شخص کو, اور وہ دور ایسا نہیں تھا کہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, روشنیوں کا انتظام ہے, لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی گھر میں فجر کی نماز پڑھنے کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نماز فجر کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں, اور عشاء کی نماز کے اندر, اور دین کی نمازوں کے اندر مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان, یہ نمازی فجر کی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ فجر کی نماز جو سب سے اہم نماز ہے اس کو جماعت سے ادا نہیں کرتے, مسجد میں نہیں پہنچتے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الندا فلم یأت فلا صلاۃ لہ الا من عذر، ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر بغیر عذر کے وہ مسجد میں نہ پہنچا، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے گھروں کے اندر مصلے بچھائے ہوئے ہیں اور مسجدیں قریب ہونے کے باوجود ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، یہ نماز ہماری خواہش کے مطابق ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی اور غلامی نہیں ہے، یہ خواہشات کی پوجا ہے. اس لیے کہ خدا کی بندگی اور غلامی یہ ہے کہ خدا ہمیں مسجد میں بلاتا ہے. ہر کام کے لیے خدا نے ایک مقام مقرر کر دیا ہے. درس قرآن ہم یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں. سونے کے لیے آدمی جو ہے وہ ایک بستر کے اوپر جا کر سوتا ہے، نہانے کے لیے آدمی باتھ روم کے اندر جاتا ہے، کام کرنے کے لیے آدمی فیکٹری، کارخانے، آفس میں جاتا ہے. تو نماز کے لیے کہاں جائے گا؟ مسجد کے اندر جائے گا، الا یہ کہ اس کو شرعی عذر ہو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من عذر. عذر کیا ہے؟ آدمی بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہ پہنچ سکتا ہو، اسے اپنی جان کا خوف ہو کسی ڈاکو وغیرہ کی ذریعے وجہ سے، یا یہ ہے کہ بارش اتنی شدید ہو رہی ہو کہ مسجد تک پہنچنا ممکن نہ ہو، یہ شرعی عذر ہے. اس کے علاوہ کوئی عذر جو ہے وہ اللہ اور رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. نماز باجماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. امام احمد بن حنبل اس آیت مبارکہ کی بنیاد پہ جماعت کو فرض عین قرار دیتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز باجماعت پڑھنا بھی فرض ہے ان کے نزدیک. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ اگر حالت جنگ میں اور حالت خوف میں جو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ دشمن کے آمنے سامنے ہیں، ہتھیار لگائے ہوئے لوگ کھڑے ہیں، جنگ کی حالت ہے، آمنے سامنے کھڑے ہو دونوں لوگ صف بستہ ہیں، تو اگر نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں امامت کے لیے، اور آدھے مسلمان مجاہدین آپ کے پیچھے آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب وہ آدھی نماز پڑھ لیں تو اب وہ ان لوگوں کی جگہ لے لیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آدھی نماز پڑھ لیں، اور پھر فائزت مادن تم فاقیم الصلاح، یہ حالت خوف کی نماز ہے. یعنی عین اس وقت جس وقت مسلمان حالت جنگ میں دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ فرماتا باجماعت نماز ادا کرو نبی کے پیچھے. ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، عاشق رسول ہیں، پہلے مسلمان بنیں گے اس کے بعد عاشق رسول بنیں گے نا. اس مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول تو عین حالت جنگ میں باجماعت نماز ادا کروا رہے ہیں، اور یہ فجر کے وقت گھر کے اندر لیٹا ہوا خراٹے لے رہا ہے اور مسجد کے اندر جا کر نماز ادا نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس بات کا مسمم اور پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور اس کے بعد میں کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے لوں اور وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائیں. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، وہ لکڑیوں کے گٹھے اپنے ساتھ اٹھائیں جو ایندھن کے طور پر اس وقت استعمال ہوتی تھی، پٹرول اور تیل وغیرہ نہیں تھا، اور میں اس کے بعد جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں کہ جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں ان نوجوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں ان کے گھروں کے اوپر ڈال کر ان لکڑیوں کو آگ لگا کر ان کے گھروں کو جلا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہو رہے ہیں اس شخص پہ کہ جس نے گھر میں مصلی بچھایا ہو اور مسجد میں بغیر عذر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ارادے کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا لولا ما فی البیوت من النساء والذریات اقمت صلاۃ العشاء وامرت فتیانی فیحرکون ما فی البیوت بالنار. بخاری اور مسلم کی یہ دوسری روایت ملتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں بچے اور عورتیں اور معذور لوگ نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا جو بغیر عذر کے گھروں کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نمازیں باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جماعت بغیر شرعی عذر کے گھروں کے اندر نماز نہیں. نماز کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک دو حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کی پابندی کرے گا اور ان کو معمولی چیز سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے ذمے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور دوسری روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک پانچ نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک جمعہ کی نماز، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رمضان کے روزے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہیں اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان کہنے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے سے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلم کی روایت ہے، وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر منافقین کو فجر اور عشاء کا اجر معلوم ہو جائے تو وہ سرینوں کے بل گھسٹ کر مسجد پہنچیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بڑی باری ہے، یہ ان کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی نفاق کے مرض کے اندر تو ہم مبتلا نہیں ہو گئے کہ ہمیں مسجد تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، یہ سستی اور قائلی سے اٹھنا فرمایا یہ منافقین کی پہچان ہے نماز کے لیے، اور اگر آدمی سرے سے اٹھے ہی نہ اور پھر عشق رسول کا دعویٰ بھی کرے تو بتائیے کہ اس دعوے کے اندر جو ہے کیا جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ نمازوں کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے کسی کے گھر کے سامنے صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ پانچ وقت اس کے اندر غسل کرے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، اس طرح حضور نے فرمایا پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، پانچ وقت پابندی سے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔